شہید اسلام ڈاٹ کام
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله. سورة الدهر مدنية، سورة الدهر مدينة میں نازل ہوئی. وہی 31 آیا اور اس کی 31 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر، تحقیق گزر چکا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے، لم يكن شيئا مذکورا، کہ نہیں تھا وہ کوئی چیز لائق ذکر. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مخلوط نطفے سے، نبتلیہ کہ اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو سنتا دیکھتا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو ہدایت کی راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، یا وہ شکر کرنے والا ہے یا ناشکری کرنے والا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے بیڑیاں، توق اور جلتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون من کاس، بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایک جام سے، کان مزاجہا کافورا، جس کی ملونی کافور کی ہوگی. عینین یشرب بها عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے. یفجرونها تفجیرا، اس کو بہا کر لے جائیں گے جیسے بہا کر لے جانا چاہیں. یوفون بالنذر، یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے، کان شره مستطیرا، جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر. مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمكم لوجه الله، ہم تم کو کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. لا نريد منكم جزاء، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ. ولا شکورا، اور نہ شکریہ. انا نخاف من ربنا يوما، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی جانب سے ایسے دن سے. عبوسن قمطریرا، جو تیور چڑھائے پریشان کر دی. یہ سورہ الدہر کہلاتی ہے،
کیونکہ
پہلی آیت میں دہر کا تذکرہ ہے. دہر کے معنی زمانہ. اس سورہ کا ایک نام سورۃ الانسان ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے اور انسانیت کے اصول بیان فرمائے ہیں. گویا اس بات پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جو شخص ان اصول پر کاربند ہوگا وہ تو انسان ہے، اور اگر ان اصول کو پامال کرے گا تو انسان نہیں گدا ہے، جانور ہے. اس سورہ کا ایک نام سورۃ الابرار بھی ہے، اس لیے کہ اس میں نیک لوگوں کا تذکرہ آیا ہے. اس سے پہلی سورہ القیامہ میں جہاں سے بات شروع ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں. فرمایا گیا تھا کہ کیا یہ نطفہ نہیں تھا منی کا جس کو ٹپکایا جاتا تھا رحم میں، پھر علقہ تھا جمع ہوا خون، اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے جوڑ بند درست کیے. اس کی نر اور مادہ دو قسمیں، صنفیں بنا دی. کیا یہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ وہیں سے گفتگو شروع فرماتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر، هل کا لفظ عربی زبان میں استفہام کے لیے یعنی پوچھنے کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی سوال اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کا جواب دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے حل کے معنی کبھی کبھی قد کے بھی آتے ہیں، یعنی تحقیق. هل اتى على الانسان، تحقیق گزر چکا ہے انسان پر. حین من الدهر، ایک طویل وقت زمانے میں سے. حین کے معنی وقت کے ہیں اور دہر کے معنی زمانہ. کیسا وقت گزر چکا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ نہیں تھا کوئی چیز کا لائق ذکر، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا. بلکہ یوں کہیے کہ کسی کے ذہن میں بھی اس کا وجود نہیں تھا، اس لیے کہ ذہن میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ آتا ہے زبان پر، لیکن جو چیز معلوم محض ہو اس کا تذکرہ کیسے کیا جائے؟ انسان پر ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ یہ لائق ذکر چیز ہی نہیں تھا, صرف ایک اس کا تذکرہ تھا اور وہ تھا علم الہی میں. اللہ تعالی کے علم کے علاوہ کسی کتاب میں, کسی صحیفے میں اس کا تذکرہ نہیں تھا, خارج میں اس کا وجود نہیں تھا, ذہن میں اس کا وجود نہیں تھا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ اس کی تخلیق سے پہلے جتنا زمانہ گزرا ہے وہ سارے کا سارا اس میں شامل ہے. حق تعالی شانہ نے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, توریت عطا کرنے سے پہلے, توریت کو لکھنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. 50,000 سال تو یہ گزر گئے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. یہاں فرشتے بھی موجود تھے, یہاں جنات بھی موجود تھے, اللہ تعالی کی دوسری مخلوق بھی موجود تھی, لیکن تذکرہ نہیں آتا تھا تو انسان کا نہیں آتا تھا. کبھی کسی فرشتے کے ذہن میں یا کسی جن کے ذہن میں بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا. جب حق تعالی شانہ نے پہلی دفعہ فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تب اس کا تذکرہ آنے لگا, ورنہ اس سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ
www.shahideislam.com
مراد اس سے وہ زمانہ ہے جو اس کا ماں کے پیٹ میں گزرا ہے. ماں کے پیٹ میں اس کا وجود موجود تھا, محسوس کرتے تھے اس کو کہ بچہ پیٹ میں ہے, لیکن کوئی لائق ذکر نہیں تھا, کوئی اس کا نام نہیں تھا. اس کا نر ہونا یا مادہ ہونا یہ معلوم نہیں تھا, اس کو لڑکی کہہ کے پکاریں یا لڑکا کہہ کے پکاریں کچھ معلوم نہیں. گویا اس زمانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. غرض ہے کہ وہ پہلا زمانہ مراد ہو یا ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کا زمانہ مراد ہو, تنبیہ کرنا ہے مقصود ہے اس پر کہ انسان کی حیثیت کیا تھی, تم کس حالت میں سے آئے, تمہارا مبدا کیا ہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ شریفہ کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. معمول مبارک تھا کہ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے. اور اس میں رد فرمایا ہے ان دہریوں کا جو خدا کے قائل نہیں ہے اور اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کسی خالق نے ان کو پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مادہ کی طبیعی حرکت کی بنا پر تمام چیزیں وجود میں آ گئیں, انسان بھی وجود میں آ گیا, حیوانات بھی وجود میں آ گئے, آسمان زمین بھی وجود میں آ گئے. اور یہ بیچارے ڈارون کے نظریے کے لوگ انسان کو بندروں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اتنے وقت تک یہ جماعت کی شکل میں رہا, پھر اس نے ترقی کی تو یہ نباتی شکل میں اختیار کر گیا ہے, پھر نبات سے اس نے مزید ترقی کی تو حیوان بن گیا, پھر حیوان سے ترقی کی تو انسان بن گیا. ان کے نزدیک انسان بھی ایک ترقی یافتہ حیوان ہے, اور غالباً ان کی حرکتیں بھی یہی بتاتی ہیں. تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ یہ مادے کی حرکت بڑی عجیب ہے, ہم تو اس عالم کو بہت نزدیک سے مانتے ہیں, کوئی 50,000 سال کا زمانہ صرف, بخلاف اس کے دہریے اس کو قدیم مانتے ہیں. یہ کہتا ہے ہمیشہ سے چلی آئی ہے دنیا, ازل سے چلی آئی ہے. غلام احمد قادیانی بھی اسی کا قال تھا قبیس. ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے. عالم حادث ہے, یعنی پہلے نہیں تھا, بعد میں اللہ نے بنایا. جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی سوائے اللہ تعالی کی ذات عالی کی, باقی سب چیزیں بعد میں بنی ہیں. لیکن یہ فلسفہ کہتے ہیں قدیم تھا, عالم ہمیشہ سے چلا آتا ہے. اب بندہ پرور, سوال یہ ہے کہ زمانے کی اوضاع اور افلاک کی حرکتیں, موسموں کا بدلنا, یہ ساری چیزیں تو بقول تمہارے ہمیشہ سے چلی آتی تھی, لیکن انسان کل پیدا ہوا, یہ کیوں؟ خود ان کا قول ان کی نظریے کو جھٹلاتا ہے. معلوم ہوا کہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا انسان, اور نہ عالم پیدا ہوا ہے, بلکہ کسی ذات عالی نے اس کو پیدا کیا ہے. بہرحال انسان پر ایک طویل وقت گزر چکا ہے کہ اس کا وجود تو کیا ہوتا, کوئی لائق ذکر چیز بھی نہیں تھی. انا خلقنا الانسان من نطفہ, بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے, اور نطفہ بھی کیسا, امشاج, مخلوط. عام طور سے نطفہ امشاج مخلوط نطفہ, یہ ماں اور باپ کے نطفے کو کہا جاتا ہے. مرد کا مادہ اور عورت کا مادہ دونوں مل جاتے ہیں, اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالی سچی بات سے شرماتے نہیں ہیں. مرد اپنے خواب میں جس قسم کا خواب دیکھتا ہے اور اس کو غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے, کیا اسی قسم کا خواب اگر عورت دیکھے تو اس پر بھی غسل لازم ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا, میں موجود تھی, تو میں نے منہ پر کپڑا دے لیا اور میں نے کہا تبل لکے, پھٹے منہ کیا عورت کو بھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے؟ ان پاک بازوں کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی بات، خیال میں نہیں آ سکتی تھی کہ کسی عورت کو بھی گندا خیال آ سکتا ہے، خواب آ سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یمین، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، فمن عین الشبہ، اگر عورت سے پانی نہیں نکلتا تو پھر بچے کی مشابہت کہاں سے آ جاتی ہے؟ بچہ اپنے ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر آپ نے ام سلیم کو فرمایا کہ ہاں اگر عورت کو ایسا خواب آئے تو اس پر بھی غسل لازم ہے، جیسے کہ مرد پر غسل لازم ہے، بشرطے کے کپڑے ناپاک ہو جائیں. تو غرضے کے نطفہ امشاج کے معنی مخلوق نطفے کے ہیں، یعنی مرد اور عورت کا ملا ہوا پانی. اور بازا کابل نے فرمایا کہ یہ مادہ جس سے انسان پیدا کیا گیا ہے اس میں کائنات کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی، اس لیے کہ نطفے سے پہلے غذا تھا، اور غذاؤں میں کتنی چیزیں شامل ہوئیں، مشرق اور مغرب کی، سارے جہان کی چیزیں اس میں شامل ہوئیں، ہوا اس میں شامل ہوئی، سورج کی تپش اور حرارت اس میں شامل ہوئی، موسم کے اثرات اس میں شامل ہوئے. غرضے کے ایک انسانی نطفے میں پوری کائنات کی قوتیں شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نطفہ امشاج کے معنی یہ ہے کہ ایسا پانی کا قطرہ جس میں کائنات کے اللہ نے ساری قوتیں جمع کر دی ہیں، اس مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اس میں تنبیہ فرمائی دی گئی ہے اس بات پر کہ تم کہتے ہو مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تمہیں ساری کائنات کا خلاصہ بنا کر کے پیدا کر دیا، اور وہ تمہارے تمام کے تمام ذرات جن کو تمہاری تخلیق میں دخل ہے اللہ کے علم میں، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، موطئ مالک اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، ان میں ذرا مختصر ہے، بخاری میں مفصل ہے، کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ انہوں نے کہا خیر آبی بہت اچھے باپ تھے. کہنے لگا کہ میں اگر کوئی وصیت کروں تو میری وصیت کو پورا کرو گے؟ آکے ضرور کریں گے. www.shaheed-e-islam.com. تاکہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا، جلانے کے بعد پھر میری راک کو کھر کر لینا ذرہ ذرہ، جب خوب مہین ہو جائے سرمے کی طرح، تو جس دن تیز ہوا چل رہی ہو آدھی تو اس میں اڑا دینا، اور آدھی تیز دریا میں بہا دینا، اس لیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر چھوٹنے کی گنجائش نہیں. لئن قضی اللہ علیہ، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، آدھی راکھ اس نے ہوا میں اڑا دی اور آدھی راکھ دریا میں بہا دی. حق تعالی شانہ نے فضا کو اور دریا کو حکم دیا تمام ذرات جمع کر دے، جمع کر دیے، بلا کھڑ کر دیا. ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کہا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خوف کی وجہ سے کی تھی. فرمایا ٹھیک کہتا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اگر انسان کے ذرات سرمے کی طرح بنا دیا جائیں اور ہوا میں اڑا دیے جائیں، اللہ پھر بھی جمع کر لیتا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ جمع کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اس میں تنبیہ فرما دی کہ تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا گیا ہے، وہ نطفہ جس میں کائنات کی تمام قوتیں شریک ہیں اور تو تمام ذرات اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور ایسا کیوں پیدا کیے؟ نبتلی، اس کو آزمانے کے لیے. کیا آزمانا تھا؟ کہ دیکھیں بندہ بن کے رہتا ہے یا خدا بن کے رہتا ہے. کسی کا امتحان لینا کبھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ ممتحن بیچارے کو معلوم نہیں کہ اس کی استعداد کیسی ہے، طالب علم کی کیسی استعداد ہے، اس کا امتحان لیتے ہیں. جب معلوم ہو جاتا ہے کہ لائق فائق ہے تو 6 نمبر دے دیتے ہیں. اور کبھی امتحان لیا جاتا ہے اس کی استعدادوں کو ظاہر کرنے کے لیے. حق تعالی شانہ نے جو انسان کی آزمائش فرمائی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارا کچا چٹا سارا معلوم ہے، تمہاری ابتدا انتہا معلوم ہے، تمہاری خفیہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لیکن تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالا تاکہ تمہاری استعدادیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے بنایا اس کو سنتا دیکھتا. یہاں دو قوتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ انسان میں بہت سی قوتیں رکھی ہیں، اور یہ سننا اور دیکھنا بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اندر کی کتنی مشینیں کام کرتی ہیں، تو سنتا ہے اور دیکھتا ہے. لیکن ان دو قوتوں کو ذکر فرمایا اس لیے کہ انسان کی آزمائش کا تمام تر دار و مدار ان دو قوتوں پر ہے. بہت سی چیزیں یہ دیکھ کر حاصل کرتا ہے اور بہت سی سن کر حاصل کرتا ہے. اور پھر سننے کی قوت زیادہ فوقیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو مقدم فرمایا سمیع بصیرا. اس لیے کہ سن کر تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں بھی معلوم کرتے ہیں، دیکھی تو صرف وہ چیزیں جاتی ہیں جو ہمارے سامنے، جو عالم ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، نیک لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، برے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتابوں کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انسانوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تمام علوم و معارف ہم کانوں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، یہاں آنکھ کام نہیں دیتی. اسی طرح اللہ تعالی کے دوسرے مقبول بندے، ان کے احوال اور ان کے حالات ہم کانوں سے سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سنتا اور دیکھتا.
www.
یہ جانور بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن انسان کے سننے اور دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. اور یہیں سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان بھی سمیع و بصیر ہے اور اللہ تعالی بھی سمیع و بصیر ہے. ایک تھوڑا سا قیاس کر سکتے ہو کہ جیسے گدے کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے اور تمہارے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے. کچھ تھوڑا بہت اندازہ کرنے کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، تمہارے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، سننا اور دیکھنا عطا فرمایا. اتنی بات اس پر اتمام حجت کے لیے اور اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کافی تھی، لیکن نہیں، اتنا نہیں کیا. ان ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں آسمان سے نازل کی اور ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھولا. تو اندر کی قوتیں بھی موجود اور یہ باہر کی روشنی بھی اللہ نے مہیا فرما دی. اما شاکرم و اما کفورا، اس کے باوجود یہ شکر کرنے والا ہے یا ناشکری کرنے والا. کوئی شخص راستے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، نہیں چلتا. اور کوئی شخص راستہ نہیں جانتا، ڈھونڈ کر تلاش کرتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالی نے سمیع و بصیر بھی بنایا، اس کو قوتیں بھی عطا فرمائی، نیستی سے ہستی عطا فرمائی.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com